بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین، مفکر اسلام صاحب تفہیم القرآن جناب مولانا سید ابو العالی مودودی رحمت اللہ علیہ کی زبانی سورہ الحدید کی ابتدائی 7 آیتوں کی تشریح آپ اس سے قبل اس کیسٹ میں سماعت فرما چکے ہیں جس کے آغاز میں سورہ الواقعہ کی آخری آیات کا درس بھی شامل تھا. اس وقت آپ سورہ الحدید کی اگلی 6 آیات یعنی آیت نمبر 8 تا 13 کی تشریح و تفسیر سماعت فرمائیں گے. واضح رہے کہ یہ آیات 27 پارے کے 16 اور 17 رکوع میں آئی ہیں. یہ درس قرآن مولانا مغفور نے 23 اپریل 1967 کی صبح کو مسجد مبارک عبد الکریم روڈ لاہور میں دیا تھا. خطاب فرما رہے ہیں سید العصر جناب سید مودودی رحمہ اللہ تعالی.
وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ ذرا آلے کے رسول تم کو دعوت دے رہا ہے، اس بات کی طرف سے تم اپنے رب پر ایمان لاؤ. وقد اخذ میثاقکم، اور وہ تم سے اس کا عہد لے چکا ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یہ سورہ حدید کی آیات ہے. اس سے پہلے میں وضاحت کر چکا ہوں اور پھر اس کی تکرار کیے دیتا ہوں تاکہ آگے کا مضمون اچھی طرح آپ کے ذہن نشین ہو سکے. کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی ہے جب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بھر جماعت تمام عرب کے کفار و مشرکین کے مقابلے میں سربکف کھڑی ہوئی. جنگ احد واقع ہو چکی تھی اور ایک طرف جنگ احد کی میں جو ایک طرح سے شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو، اس کی وجہ سے عرب کے تمام اطراف میں مسلمانوں کی اس دھاپ کو سخت نقصان پہنچا تھا جو جنگ بدر میں کامیابی کی وجہ سے پائے. ہر طرف دشمن دلیر ہو گئے تھے. قریش اور اس کے اثر کے ماتحت عرب کے قبائل نے مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کا عملاً بائیکاٹ کر رکھا. تجارت اور ان کی زراعت ہر چیز کو سخت نقصان پہنچ رہا تھا. مالی حالات نہایت خراب تھے مسلمانوں کے. سینکڑوں مہاجرین مختلف علاقوں سے آ کر مدینے میں جمع ہو گئے تھے، جن کو سنبھالنے کا بھی مسئلہ درپیش تھا کہ اتنے آدمیوں کو یہ چھوٹی سی بستی کیسے سنبھالے. جہاں آلے کی چھوٹی سی بستی کا بھی معاشی حیثیت سے دیوالہ نکالا جا چکا ہے. دوسری طرف جو قبائل اسلام کے مقابلے میں دلیر ہو گئے تھے اور ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ معلوم کب مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونا، اس حالت میں یہ بھی ضروری تھا کہ جنگی سامان ہر وقت تیار رکھا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے ذرائع موجود ہوں کہ جس طرف سے بھی کوئی خطرہ ہو فوراً اس طرف سے فوج روانہ کر دی جائے. ان تمام حالات میں مالی مدد کی شدید ضرورت ہے. ایک مختصر کا گروہ اہل ایمان کا تو ایسا تھا کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر ایک طرف دشمنوں کا مقابلہ کر رہا تھا، اپنے ہاتھ اور پاؤں سے اور دوسری طرف دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی کمر مضبوط رکھنے کے لیے اپنی ذات پر سخت تکلیفیں اٹھا کر بھی مالی خدمات پیش کریں. لیکن مدینے میں جو کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو یا منافقین کی تھی یا ضعیف الایمان مسلمان منافقین کی تعداد کا اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جنگ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو راستے میں 700 منافق واپس آئے. اتنی چھوٹی سی تعداد کے اندر اتنے منافق موجود تھے. جب 700 منافق لشکر میں سے واپس آئے تو اس کے معنی ہے کہ منافقوں کی اصل تعداد اس سے زیادہ تھی. مزید برآں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام لے آئے تھے اور سچے دل سے لے آئے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براتی مانتے تھے, لیکن ان کے اندر مالی انفاق کے جذبے کی کمی تھی. اپنی ذاتی راحت و آسائش کو زیادہ اہمیت دیتے تھے, اپنے ذاتی مصارف کے لیے زیادہ رقم رکھنا چاہتے تھے, اور اسلام کے اوپر یہ برا وقت جو آ کے پڑا تھا اس وقت پر مالی اشار کرنے میں پہلے صحیح کر رہے ہیں. اس زمانے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس کا زیادہ تر موضوع یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر آمادہ کیا ہے. جیسے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ دراصل اس صورت کا موضوع چندے کی اپیل جہاد کے لیے چندے کیا تھا. اس موضوع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس اپیل کا آغاز سب سے پہلے جو کیا ہے وہ اپنی صفات لوگوں کے ذہن نشین سے, کہ لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جو ہستی ان سے مالی انفاق کی اپیل کر رہی ہے وہ ہے کون. اس میں یہ بتایا گیا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ اول و آخر و ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ ہے, اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ان ساری چیزوں کا مالک ہے جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو, اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تمہاری نیتوں تک سے واقف ہے, تمہارے ساتھ ہر وقت رہتا ہے, معلوم ہے اس کو کہ تم کس وقت کیا کر رہے ہو, کیا خیالات ہیں تمہارے اور کیا باتیں تم آپس میں کرتے ہو. یہ ساری باتیں ذہن نشین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس چیز میں سے, ان مالوں میں سے جن میں اللہ تعالیٰ نے تم کو خلیفہ بنایا. دوسرے الفاظ میں اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ایک آدمی اسلام کے اوپر کوئی برا وقت آئے یا اسلامی ضروریات کا مطالبہ ہو, ایسے موقع پر اگر ایک شخص اپنی ذاتی راحت و آسائش کو اہمیت دیتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے جی چراتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس کا ایمان مشکوک ہے, سچے دل سے وہ ایمان نہیں لایا. اگر سچے دل سے وہ ایمان لایا ہوتا تو خدا اور اس کے دین اور اس کے رسول کو ترجیح دیتا اپنی ذات پر, اور اپنے اس مال میں سے خرچ کرتا اللہ کی راہ میں بنسبت اس کے اپنی ذاتی راحت و آسائش پر خرچ. ایسے لوگوں کو جو خرچ نہیں کر رہے تھے فرمایا گیا کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول. اب یہ ظاہر بات ہے کہ یہ خطاب کافروں سے نہیں ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول. کافروں سے خطاب ہوتا تو ان سے ظاہر بات ہے کہ جہاد کے لیے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اپیل نہیں کی جا سکتی. خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اپیل تو مسلمانوں سے کی جا سکتی ہے. تو ان کو خطاب کر کے یہ فرمانا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو, یہ کہتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ, یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے, اقرار کر رہا ہے ماننے کا, لیکن اس کے بعد رویہ وہ اختیار کر رہا ہے جو نہ ماننے والے کا ہو سکتا تھا, اس لیے اس سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اور رسول, اور خرچ کرو اس مال میں سے جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مال کے مالک تم نہیں ہو, اصل میں تو اس سارے مال کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس نے اپنی مہربانی سے اس مال میں تم کو خلیفہ بنایا. اب اگر مالک اپنے نائب سے یہ کہتا ہے کہ میرے فلاں کام میں مال خرچ کرو
और उसके बाद आप खर्च करने से भी चुराते हैं, तो इसके मानिए कि आप अपने आप को मालिक समझ बैठे, उसके मालिक होने का एहसास आपके अंदर से निकल गया। अगर उसके मालिक होने का एहसास होता तो जिसको उसने हुक्म दिया था कि उसकी राह में खर्च किया जाए तो आप अजीब काम बोलना कर सकते। इसी तरह से मुस्तखलफीन अफीक का मतलब ये भी है कि वो माल की जिसके अंदर तुम आज खलीफा बने हो, मतलब ये है कि कल कुछ और लोगों का ये माल था, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास चला जाए। इस आर्जी मुद्दत में जो ये माल तुम्हारे पास है, इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो ये तुम्हारे लिए मुस्तकिल तौर पर नाफे हो। अगर इस माल को अपनी जात पर खर्च करके उड़ा दोगे तो इसके मानिए कि इसका कोई फायदा हकीकत में तुमने नहीं उठाया, आर्जी तौर पर तुम्हारे कब्जे में आया था, तुमने चंद रोज उसका फायदा उठाया, खत्म हो गया, कोई मुस्तकिल नफा वो छोड़कर नहीं। इसी चीज को बयान फरमाया गया पर लदीन आमनू मिन तुम अन फकू लहू अजरुल करीम, तो तुम में से जो लोग वाकई ईमान लाएंगे और अल्लाह की राह में माल खर्च करेंगे उनके लिए अजर कबीर है। यानी एक शक्ल यह है कि आपके पास आर्जी तौर पर कुछ रुपया आया और उसको आपने अपनी जात पर खर्च करके उड़ा दिया या फजूल कामों में खर्च करके उड़ा दिया। दूसरी शक्ल यह है कि उसको एक ऐसे काम में लगा दिया कि जिसका मुस्तकिल नफा हमेशा के लिए आपको हासिल होता है। ज्यादा काबिल तरजीह अकलमंद के लिए कौन सी चीज, ज्यादा काबिल तरजीह यह है कि वो ऐसे काम में लगाए जिसका मुस्तकिल और हमेशा हमेशा के लिए नफा उसको हासिल होता रहे, बनिस्बत इसके कि उस रुपए को खर्च करके खत्म कर दे और कोई उसका आइंदा कोई नफा नहीं। इसके बाद ये फरमाया है कि वमा लकुम ला तुमिनून बिल्लाह वर रसूल यदउकुम लितुमिनू बिरब्बिकुम वक़द अख़ज़ मीसाक़कुम इन कुंतुम, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईमान नहीं लाते अल्लाह, या फिर देखिए अल्लाह की राह में माल खर्च करने से किसी मुसलमान का पहलू चेंज करना ये उसके ईमान को मुश्तबा बना देगा। यहां फरमाया गया, ये नहीं फरमाया गया कि मालकुम ला तुनफिकून फी सबीलिल्लाह, फरमाया गया कि मालकुम ला तुमिनून, यानी अल्लाह की राह में माल खर्च करने से अगर तुम पहलू चेंज करते हो तो इसके मानिए तुम सच्चे दिल से ईमान लाओ, क्यों नहीं ईमान लाते तुम अल्लाह। वर रसूल यदउकुम, हालांकि हाल ये है कि रसूल खुद तुम्हें दावत दे रहे हैं। एक तो वो दौर होता है जिसमें रसूल मौजूद नहीं होता, रसूल की आदीश मौजूद होती है, रसूल की सीरत पाक मौजूद होती है, रसूल का लाया हुआ कुरान मौजूद होता है, अगरचे उस वक्त भी ईमान के तकाजे वही कुछ हैं, लेकिन एक हालत वो है कि रसूल खुद मौजूद है, अपनी आंखों से रसूल को देख रहे हो, तुम्हारे दरमियान रसूल की हस्ती, रसूल जैसी अजीम हस्ती मौजूद है और वो तुम्हें दावत दे रही है और फिर तुम्हारा ये रवैया, इसके मानिए कि मामला और जैसे सख्त होगा। बाद की नस्लों के लिए उतनी शिद्दत नहीं है कि जो उन लोगों के लिए जो उस जमाने में मौजूद अपनी आंखों से रसूल को देख रहे। तो फरमाया कि क्या तुम्हें हो गया है कि तुम ईमान नहीं लाते अल्लाह पर ऐसी हालत में कि रसूल तुमको दावत दे रहा है, मैं तो मिनू अगर अब रुकूं कि अपने रब पर ईमान लाओ, या रब पर ईमान लाओ का मतलब मैं ईमान लाना नहीं है, रब पर ईमान लाकर उसके तकाजे पूरे करो, ईमान के जो तकाजे हैं उनको पूरा करो, अगर ईमान के तकाजों को पूरा नहीं करते तो वह ईमान नहीं लाए। वक़्त अख़ज़ मीसाक, तरह आले के रसूल ने तुमसे मीसाक ले लिया, अहद ले लिया। जब कोई शख्स ईमान लाता है और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है तो उसके मानी है कि जरा हकीकत में एक वादा करो, वो मैज एक डिक्लेरेशन नहीं है, मैज एक ऐलान नहीं है एक अकीदे का, बल्कि हकीकत में वो एक वादा है, कॉन्ट्रैक्ट है उसके और खुदा और रसूल के दरमियान, वो अहद कर रहा है इस बात का कि मैं अल्लाह को अपना इलाह मानूंगा। उसके मानी है कि जब अल्लाह तुम्हारा इलाह है तो उसके हर हुक्म को मानोगे, उसके आगे करे इताअत झुका दोगे, रसूल को रसूल मानूंगा। जब कोई शख्स ये कहता है तो उसके मानी है कि वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि रसूल अल्लाह ताला का पैगंबर और अल्लाह ताला की तरफ से नियाबतन हमें अहकाम पहुंचाना, रसूल की तरफ से जो हुक्म मिलेगा उसके आगे अगर कोई शख्स सब नहीं झुकाता, इसके मानी है कि मुआदा उसने छोड़ दिया, घर आने के लिए इतराज कर रहा था कि मैं रसूल को अपना आदि और ड्राइवर पेशवा मानू। तो फरमाया हुआ कि तुमसे इस वक्त तुम ईमान लाए थे और इकरार ईमान तुमसे किया था, तुमने किया था तो उस सूरत में तुमने एक वादा किया, तुम मोमिन, अगर तुम वाकई मोमिन हो تو پھر اس معاہدے کو پورا کرو. اگر کوئی شخص اس معاہدے کو پورا نہیں کرتا تو اس کے معنی ہے کہ وہ اپنا مومن ہونا مشکوک ہے. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكل شيء عليم. وہ اللہ ہی تو ہے کہ جو اپنے اس بندے پر آیات بینات نازل کر رہا ہے, یعنی ایسی آیات نازل کر رہا ہے جو کھول کھول کر احکام بیان کر رہی ہیں, اور ایسی آیات نازل کر رہا ہے کہ جن کا آیات الہی ہونا بین ہے. دونوں باتیں آیات بینات کے مفہوم میں شامل ہیں. ایک یہ کہ آیت کو سن کر آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ آیت ہم سے کیا چاہتی ہے, صاف صاف اور واضح حکم کس چیز سے منع کر رہی ہے, کس چیز کا حکم دے رہی ہے, کس چیز کو پسند کر رہی ہے, کس چیز کو ناپسند کر رہی ہے, یہ بات بالکل واضح طور پر سے معلوم ہے. دوسری بات آیات بینات کے مفہوم میں یہ ہے کہ وہ آیات جن پر اگر آدمی غور کرے تو اس کو اس امر میں کوئی شک نہیں رہ سکتا ہے کہ یہ خدا کی نازل کردہ آیات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ گھڑی ہوئی آیات ہیں, کسی انسان کا کلام نہیں ہے اللہ تعالیٰ. تو وہ اللہ ہی ہے کہ جو اپنے بندے پر ایسی آیات نازل کرتا ہے, یخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ وہ تم کو نکالے تاریخیوں سے روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان بہت رحیم. یا اللہ تعالیٰ اس احسان کا احساس دلاتا ہے تمہیں کہ رسول ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا, اس رسول کے ذریعے سے واضح احکام اور ہدایات بھیجی, اور تمہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال کر لانے کا پورا انتظام ہے. تاریکی سے مراد ہے جہالت کی تاریکی, ناواقفیت کی تاریکی, نادانی کی تاریکی. روشنی سے مراد ہے علم. علم صحیح آدمی کو حاصل ہو گیا, یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کائنات کیا ہے, اس کائنات میں میری حیثیت کیا ہے, اس کائنات کا مالک کون ہے, اس کے مالک ہونے کی تقاضے کیا ہیں, میرا کیا فریضہ ہے اس مالک کے مقابلے میں, کیا رویہ میں اختیار کروں. ان ساری چیزوں کو بالکل کھول کھول کر بیان کر دیا گیا اور تمہیں روشنی مل جائے. وہ تاریکی جس میں ایک آدمی کو ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں ہے کہ یہ دنیا کیا ہے, اس دنیا میں میں کون ہوں, کیا میری حیثیت ہے, اس دنیا کا مالک کون ہے, اس کو بنانے والا کون ہے, مجھے آخر کسی کے سامنے جا کر جواب دینا ہے کہ نہیں جواب دینا ہے. ان چیزوں کے بارے میں اگر ایک آدمی ناواقفیت میں مبتلا ہو تو اس کے معنی ہے کہ وہ تاریکی میں پڑا, اپنی ہستی کو ہی نہیں سمجھ رہا ہے کہ میں کیا ہوں, میرا مقام کیا ہے, میرے فرائض کیا ہوں, میرا آخری انجام کیا ہے. وہ اس تاریکی کی حالت سے نکال کر تمہیں روشنی میں لانے کا اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا, یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا کچھ انتظام تمہارے واسطے کر دیا, اس کے بعد بھی تم وہی رویہ اختیار کرو جو تاریکی میں پڑے ہوئے لوگوں کا رویہ ہے, اور وہ رویہ اختیار نہ کرو کہ جو علم رکھنے والے لوگوں کا رویہ ہے, حقیقت کو سمجھنے والے لوگوں کا رویہ ہے, تو پھر تمہاری ذمہ داری اور بھی زیادہ سخت ہوگی. ایک وہ آدمی ہے جس کو بتایا نہ گیا, دوسرا آدمی وہ ہے جس کو بتا دیا گیا ہو کہ حقیقت کیا, پھر ایک آدمی وہ ہے کہ جس کو بتا دینے کے بعد اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا ہوں, دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو جب حقیقت بتائی گئی تو اس نے کہا کہ ہاں میں مانتا ہوں اور اقرار کر. اس کے بعد بھی اگر وہ صرف وہ رویہ اختیار کرے جو نہ جاننے والے یا نہ ماننے والے کا ہے, تو اس کے معنی ہے کہ وہ اور زیادہ قابل ملامت, اور زیادہ اس کی ذمہ داری بڑھ گئی, اور زیادہ سخت جواب دے اس کو کرنے کا. اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں احساس دلایا ہے کہ تم کو جب تمہیں روشنی سے تاریکی میں لانے کا پورا انتظام کر دیا گیا اور تم نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ روشنی ہے اور وہ تاریکی تھی جس میں ہم مبتلا تھے, اور اس روشنی میں آنے کا تم نے اعلان کر دیا, معاہدہ کر لیا کہ ہاں اب ہم اس روشنی میں چلیں گے, اس کے بعد پھر تم وہی رویہ اختیار کرتے جو تاریکی میں پڑے ہوئے لوگوں کا. وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حالانکہ آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور فتح سے پہلے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور لڑے اور مرے، وہ لوگ کے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور بعد میں انہوں نے جنگ کی، یہ دونوں برابر ہیں. اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان لوگوں کا درجہ ان لوگوں سے بہت زیادہ بڑا ہے جو بعد میں، جنہوں نے فتح کے بعد جنہوں نے مال خرچ کیا اور فتح کے بعد جنہوں نے جنگ. وکلن وعد اللہ الحسنی، اللہ کے اچھے وعدے ان دونوں گروہوں کے ساتھ. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. اس آیت میں دو باتیں فرمائی گئیں. پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ تم جو نہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، ایسی حالت میں جبکہ درحقیقت آسمان و زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے. آسمان و زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پیدا ہونے سے پہلے بھی یہ مال اللہ کا تھا، تمہارے مر جانے کے بعد بھی تم مال چھوڑ جاؤ گے اور یہ اللہ ہی کے پاس ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ اس مال کو پھر اور کسی کو دے دے، لیکن حقیقت میں ہر مرنے والا اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ جاتا ہے وہ گویا اللہ کے پاس ہے، اور آخر میں سبھی ساری انسانیت کا ہی مال اللہ کے پاس رہ جانے والا. تو فرمایا گیا کہ اس کو رہنا تو آخر کار ہمارے ہی پاس، تمہیں چھوڑ کر ہی جانا ہے اور آخر کار ہمارے ہی پاس آنا ہے. اب ایک صورت یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ ہمارے ذمے تمہارے لیے کوئی اجر نہ ہو. دوسری صورت یہ ہے کہ تم اس مال کو ہماری قبضے میں واپس آنے سے پہلے ہماری راہ میں خود خرچ کر دو تاکہ مستقل طور پر اجر ہمارے ذمے تمہارے لیے باقی رہے. تو تمہاری یہ بیوقوفی ہے کہ جو مال تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور خدائی کے پاس جانا ہے، اس کو اس حالت میں جبکہ عارضی طور پر وہ تمہارے قبضے میں ہے تم خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے پرہیز کر. دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں جنگ کی، ان کا اجر بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جو فتح کے بعد خرچ کریں اور فتح کے بعد اللہ کی راہ میں. اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ بعد والوں کے لیے کوئی اجر نہ ہو، نہیں، اللہ کے اچھے وعدے تو دونوں کے لیے ہیں، بعد والوں کے لیے بھی اور پہلے والوں کے لیے بھی، لیکن بڑا درجہ ان لوگوں کا ہے جو فتح سے پہلے خرچ کریں اور فتح سے پہلے مار کریں جان اپنی مار. یا فتح سے مراد کسی خاص سرزمین یا کسی خاص شہر یا کسی خاص ملک کی فتح نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ان کا اجر زیادہ ہے، فتح مکہ کے بعد جنہوں نے خرچ کیا ان کا اجر کم ہے، بلکہ اس کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ ایک حالت وہ ہوتی ہے جس میں کفر اور اسلام کی کشمکش کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا ہے. ہر وقت اس بات کا امکان ہے کہ کفر فتح یاب ہو جائے اور معاذ اللہ اسلام کو شکست ہو جائے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ اسلام فتح یاب ہو اور کفر شکست کھا جائے، یعنی ابھی کوئی فیصلہ کن معاملہ، فیصلہ کن معرکہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس میں اسلام کے غالب آنے کا قطعی طور پر یقین، قطعی طور پر بیلنس پلٹ جائے، بساط الٹ جائے کفر کی اور واضح ہو جائے کہ اب اسلام کو غالب ہوتا ہے، یہ ہے فتح. تو جو حالت ایسی ہے جس میں کفر اور اسلام کے درمیان برابر کی یا نامساوی مقابلہ ہو رہا ہے، کفر کی طاقتیں زیادہ ہیں اور اسلام کی طاقتیں کم ہیں، یا ایسا مساوی مقابلہ ہے جس میں ہر وقت اس کا امکان ہے کہ کفر غالب آ سکے، اس حالت میں جو لوگ جان لڑائیں اور مال خرچ کریں ان کا اخلاص ایمانی ہر صبح کے بعد، उसके मानी ये है कि वो अपना सब कुछ ऐसी हालत में छपाने के लिए तैयार है जबकि उस सब कुछ के डूब जाने का खतरा, और ऐसी हालत में खर्च करने को तैयार है और अपनी जान लड़ाने को और अपनी मेहनतें सर्फ करने के लिए तैयार है जबकि इस बात का हर वक्त खतरा है कि कुफ्र गालिब आ जाएगा और ये जो कुछ हमने खर्च किया है और जो कुछ हमने मेहनतें इस काम के लिए की हैं ये सब एक वक्त में हमारे जराइम बन जाएंगे और हम फांसियों पर लटका दिए जाएंगे इस जुर्म में कि तुमने ये काम किया। उस हालत में जो आदमी खर्च करेगा और इस्लाम के लिए कुफ्र के मुकाबले में जिद्दोजहद करेगा उसके मानी ये है कि वो शख्स सच्चे दिल से ये यकीन रखता है कि हक यही है और जिस चीज के मुकाबले में मैं लड़ रहा हूं यकीनन वो बातिल है और उसका यह कतई फैसला है कि हक चाहे गालिब आए या ना आए लेकिन मेरा काम हक का साथ देना, बातिल चाहे गालिब ही आ जाए लेकिन मेरा काम है आखिर वक्त तक उससे लड़ना और उसको दबाने की कोशिश करना। इसके बगैर कोई शख्स उस हालत में खर्च नहीं कर सकता और उस हालत में अपनी जान नहीं लगा। ऐसी हालत में जो शख्स मुनाफिक होता है वो बराबर देखता रहता है कि इधर से गलबा होता है कि उधर से गलबा होता है, अगर उधर गलबा होता नजर आए तो उधर जा पड़ता है, अगर उधर गलबा होता नजर आए तो इधर जा मिलता है। वह ऐसी कोशिश करता है जो भी कामयाब हो उसको जाकर अपनी कुछ खिदमात बताए और कहे कि हुजूर हमने तो आपका ये साथ दिया था, हम भी अजर के मुस्तहिक। जो ज़ईफ़ुल ईमान होता है वो ये सोचता है कि भाई अगर इसमें जान लड़ाई और माल खर्च किया और खुदा नखास्ता ये कामयाब न हुआ तो और शामत आएगी, इसलिए बेहतर यह कि अपनी खैरियत मनाओ और जो बेवकूफ़ अपनी जान लगाने वाले हैं उनको जाके लड़ाओ। उनके नज़दीक वो बेवकूफ़ लोग होते हैं कि जो ऐसी हालत में वो सरसरे लोग होते हैं जो ऐसी हालत में अपनी जाने लड़ाते हैं और अपने माल खपाते हैं और अपने आप को और अपने बाल बच्चों को अपने धन बच्चे को खतरे में डालते हैं। इसी वजह से अल्लाह ताला फरमाता है कि फतह से पहले जो लोग खर्च करें और फतह से पहले जो लोग जाने लगाएं उनके अजर को वो लोग नहीं पहुंच सकते कि जो फतह के बाद खर्च करें और फतह के बाद जाएं। अगर कि अल्लाह ताला उनको भी अजर देगा उसका लेकिन जाहिर बात है कि उनका अजर वो नहीं हो सकता है जो उस खतरे के वक्त में अपने आप को खतरे में डालने वालों के लिए। अगर कोई गाड़ी चल पड़ी हो तो उसको उस पर तो सवार होने के लिए हरेक आ जाए, चलती हुई गाड़ी में कौन सवार है? जान खपाने का वक्त वो है जब गाड़ी चलाने की जरूरत होती है, उस चलाने के लिए जिन लोगों ने अपनी जानें लड़ाई हो जिनकी बदौलत ही वो गाड़ी चली हो तो उनके अजर को वो लोग नहीं पहुंच सकते जो गाड़ी के चल पड़ने के बाद उसमें सवार है। ये बात भी मरूर रखिए कि ये फतेह का जो मामला है ये बस एक दफा खत्म नहीं हो, कि उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐद में जब एक मरतबा ये फैसला हो गया कि अब अरब में इस्लामी को गालिब होकर रहना है तो गया कि फतह का मामला खत्म हो नहीं। उसके बाद जब दुनिया में कश्मकश शुरू हुई, रूम और ईरान से लड़ाई शुरू हुई, फिर वही मसला पैदा हो गया। जाहिर बात है कि अगर रूम और ईरान गालिब आ जाते नऊज़ु बिल्लाह उन लड़ाइयों में जो हजरत उमर, हजरत अबू बकर और हजरत उमर के जमाने में हुई हैं तो उसमें अरब के अंदर भी इस्लाम बाकी नहीं रहता। इस वजह से फिर फतह का मामला पेश होकर पैदा हुआ। उसके बाद फिर फैसला उस वक्त हुआ जबकि रूम और ईरान की सल्तनतों की कमर टूट गई, इस्लाम गालिब आ गया और इस बात का एक तरह से फैसला हो गया कि अब अरब में नहीं दुनिया में इस्लाम को गालिब होता है। उसके बाद फिर मुसलसल हर दौर में यह मसला पैदा होता रहा कि आया कुफ्र को गालिब आना या इस्लाम को खाना। इस दौर में भी यह मसला दरपेश है, इस दौर में भी यह मसला दरपेश है कि आया कुफ्र और फिस्क को गालिब होकर रहना है या इस्लाम और तकवा और खुदा परस्ती और अल्लाह ताला की इताअत बंदगी को गालिब होना। इस वक्त भी यही मसला है। तो यह मामला एक वक्त में होकर खत्म नहीं हो गया है, यह हमेशा हमेशा चलता है। हर दौर में जब कभी यह मसला पैदा हो जाए कि कुफ्र की ताकतें जबरदस्त हैं और इस्लाम की ताकत उनके मुकाबले में कमजोर है और ऐसी हालत में जो कश्मकश बरपा है इस गरज के लिए कि कुफ्र को दबाया जाए और इस्लाम को गालिब किया जाए तो उस हालत में जो कश्मकश का वो दौर है जिसमें कि गलबा कुफ्र का होता नजर आ रहा है या अमलन गलबा कुफ्र का है उस हालत में फिर खर्च करने वाले और जाने लड़ाने वाले हैं वो जो यार और उसके कामयाब हो जाने के बाद جو لوگ آئے اور آ کر شامل ہوں اگر کی اجر کے وہ مستحق ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کے اجر کو کبھی نہیں پہنچ سکتے کہ جنہوں نے اس زمانے میں اپنی جانیں لانی اور مال کمائے، جس زمانے میں ہر وقت اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ سب کچھ ڈوب جائے گا اور تم غالب آ کر الٹی سزا دے گا اس بات کی کہ تم نے اس کام میں اپنا مال اور اپنے وقت اور اپنی محنت کو جوڑا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له لہ اجر کریم یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زائد دے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا زائد دے اور ایسے آدمی کے لیے اجر کریم. یا دیکھیے یہ لطیف بات کہ اوپر خود فرما دیا گیا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ مال اللہ ہی کا ہے، وہی مال ہے اور ہماری حیثیت اس سے زائد کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معین مدت کے لیے یہ مال ہمارے حوالے کر دیا ہے کہ ہم اس کی طرف سے نیابتاً اس مال میں اپنے اختیارات استعمال کریں اور اس مال پر اثر لیں. ہماری ملکیت عارضی ہے، عطیہ ہے، اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہم حقیقت میں مالک ہیں. باوجود اس کے اللہ تعالیٰ جب یہ فرما رہا ہے کہ میرے کام میں اس کو خرچ کرو تو کہتا ہے کہ یہ میرے ذمہ میں قرض. کوئی مالک ایسا نہیں ہوگا جو اپنے دیے ہوئے مال میں اپنے نائب سے یہ کہے کہ یہ روپیہ مجھے قرض دے. آپ کوئی دکاندار ہوں یا آپ کوئی اور کاروبار کرتے ہوں تو کبھی اپنے ملازم سے جس کو آپ نے مینیجر بنا کے بٹھایا اور یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مجھے قرض دے، اس لیے کہ مال تو آپ ہی کا. لیکن اللہ تعالیٰ کی کریمی کی شان دیکھیے کہ وہ اپنے مال کے متعلق اپنے نائبوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو تم میری راہ میں خرچ کرو گے یہ میرے ذمہ قرض. قرض کا تصور یہ ہے کہ اصل واپس کرنے کا ذمہ دار ہے وہ سب جو قرض لے گیا، گویا کہ یہ قرض کے لفظ سے خود بخود معلوم ہو گیا کہ یہ جو مال خرچ آپ کر رہے ہیں اس کا یہ جو کا توں آپ کو پلٹا دینا اس کی تو ذمہ داری لازمن اللہ تعالیٰ نے لے لی. آپ نے اگر 10 روپے خرچ کیے تو 10 روپے تو بہرحال آپ کو وہ پلٹا کر دے گا ہی، اس کا ذمہ لفظ قرض ہے قرض نشانہ. اس کے بعد مزید یہ فرمایا کہ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، کئی گنا زائد دے گا. اب کئی گنے کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، مضاعفہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دگنا دیں گے، نہیں، اس کے معنی ہے کئی گنا دیں گے. اب اس کا سارا انحصار اس کے اوپر ہے کہ وہ قرض کیسا، وہ میں آگے وضاحت کرتا ہوں کہ قرض حسن فرمایا. تو دوسری گارنٹی یہ دی گئی کہ تمہاری جیسی نیت ہوگی جن حالات میں تم دو گے اس کا لحاظ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس کو بڑھا کر تمہیں واپس دیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ تم نے 10 روپے خرچ کیے تھے تو 10 ہی روپے تمہیں واپس دیے، نہیں، اگر تم نے اپنے اوپر تنگی ترسی برداشت کر کے وہ 10 روپے دیے، اگر تم نے ایک وقت کا فاقہ گوارا کر کے وہ 10 روپے دیے، اگر ایسی حالت میں تم نے وہ 10 روپے دیے تھے کہ تمہیں یہ اطمینان نہیں تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دینے کے بعد شام کو میرے گھر کھانا پک سکے گا کہ نہیں پک سکے گا، اگر اس حالت میں دیے تو یہ 10 روپے 10 لاکھ روپے بن سکتے ہیں، 10 کروڑ روپے. یعنی جتنے سخت جذبہ اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی اور جیسے حالات اس کے ہیں، اگر ایک لکھ پتی آدمی 10 روپے نکال کر دیتا ہے تو آپ اس دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کیجیے کوئی غریب آدمی کسی لکھ پتی سے جا کر مدد مانگے اور وہ 8 نکال کر دے تو ایک آدمی کا یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے منہ پر چاٹا مارے کہ اللہ کے بندے تیرے پاس لاکھوں روپیہ موجود ہے، تو یہ غریب کی مدد 8 آنے سے کر رہا ہے. یا فرض کیجیے کسی بڑے قومی کام کے لیے آج کسی سے چندہ مانگنے جائیں, ایک آدمی ہے کہ جو کروڑ پتی ہے لیکن وہ 50 روپے نکال کر اس قومی کام کے لیے دیتا ہے جس کی بڑی اہمیت ہے, تو کوئی قابل قدر چیز نہیں ہے. اگرچہ یہ ضرور ہے کہ اس نے دیا تو اس کا اجر مارا نہیں جائے گا, لیکن جو جس درجے کا کیا انصار کوئی شخص کر رہا ہے اور جن حالات میں کر رہا ہے اور جس نیت کے ساتھ کر رہا ہے اس کے لحاظ سے یہ مضافہ, اس مضافے کی کوئی حد نہیں, نہ اس کی کمی کی کوئی حد ہے نہ اس کی زیادتی کی. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو دگنا بھی نہ دیا جائے جس نیت سے اور جن حالات میں اس نے دیا, اور ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو کروڑوں درجے زائد دیا. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ, اور اس کے لیے اجر کریم. اب یہ اجر کریم اس کے اوپر بھی ایک زائد تھی, ایک یہ ہے کہ جو آپ نے اللہ کی راہ میں صرف کیا تھا اتنا ہی آپ کو واپس کیا, یہ تو قرض ادا ہو گیا. اس کے بعد اس کو مضاف کر کے دیا گیا آپ کی نیت کے لحاظ سے, اس کے بعد پھر اجر کریم مزید, اور وہ اجر کریم اس بنا پر ہے کہ آپ نے ایمان کے تقاضوں کو پورا. مگر شرط کیا ہے؟ قرض حسن. من ذا الذی یقرض اللہ قرض الحسن. قرض حسن کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی بالکل خالص نیت کے ساتھ دے, اس کے اندر ریا شامل, اس کے اندر یہ بات شامل نہ ہو کہ یہ لکھا جائے کہ فلاں صاحب نے اس کام کے لیے اتنا روپیہ دیا, اور ان کی شہرت ہو اور عزت ہو اور لوگ سمجھیں کہ اچھا یہ تو ایسے سخیل آتا ہے کہ انہوں نے اتنا روپیہ دے دیا. اس کے معنی ہے کہ سب کچھ ان کا برباد ہے, وہ قرض حسن نہیں. قرض حسن وہ ہے کہ جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی راہ میں یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبأیمانہم. یہ جس اجر کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کرے گا کئی گنا کر کے اور اجر کریم دے گا, یہ اس روز ہوگا یوم تر المؤمنین والمؤمنات, جبکہ تم مومنوں اور مومنات کو دیکھو گے اس حالت میں کہ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا اور ان کے دائیں اور بائیں پھیلتا ہوگا, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نورانی کر دے کہ جیسے کوئی سرچ لائٹ ہے کہ جو ہر طرف روشنی اپنی سے, وہ جدھر جائیں گے ان کے چہروں سے اتنا نور ٹپک رہا ہوگا کہ ان کے دائیں اور بائیں اور ان کے آگے اور پیچھے ہر طرف روشنی روشنی. یہاں پھر دیکھیے مومنین و مومناتی کے لفظ استعمال, ایک طرف وہاں مومنین و مومنات ہیں اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر, دوسری طرف یہاں بھی مومنین و مومنات ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آخرت میں ان کی یہ حالت ہوگی. اس کے معنی یہ ہے کہ مومنین و مومنات کے الفاظ کے کئی مفہوم ہیں. ایک مومن و مومنہ وہ ہے کہ جو مان لے, اقرار کر لے کہ مان لے. ایک مومن و مومنہ وہ ہے کہ جو مان لینے کے بعد جو مان لینے کی تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے, مان لینے کی جو معنی ہے ان کو سمجھتا ہے اور اس کے مطابق ٹھیک ٹھیک عمل کرتا ہے, اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالتا ہے, جو ایمان کا مطالبہ ہے اس مطالبے کو وہ پورا کرتا ہے. تو جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اللہ کو قرض دیتے ہیں اور قرض حسن دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ ہی سے اجر کی امید رکھتے ہیں, دنیا میں کسی سے کوئی اجر نہیں چاہتے, کسی قسم کی ریاکاری میں مبتلا نہیں ہے, ان لوگوں کی حالت قیامت کے روز آخرت میں یہ ہوگی کہ ان کو صرف یہی نہیں کہ ان کو خود دیکھنے کے لیے نور ملے گا, بلکہ حقیقت میں ان کا نور پھیل رہا ہوگا. چاہتا بشرا کم الیوم, ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری مژدہ ہے تمہارے لیے, جنات ان تجری ملتا کے لنگا, جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, خالدین فیہا ان کے اندر اب ہمیشہ, ذالک ھو الفوز العظیم, یہ اصلی فوز عظیم, یہ اصل کامیابی ہے اور بڑی کامیابی. اگر ایک آدمی نے اس دنیا میں کوئی سلطنت عظیم بھی حاصل کر لی تو آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ تو بہت بڑی کامیابی, بڑا خوش قسمت ہے, لیکن کتنے سال کے لیے؟ 10, 20, 50, 60, 70 کتنے سال کے لیے؟ ایک وہ کامیابی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی, اللہ کی جنت ملے جس کے مقابلے میں دنیا میں تصور نہیں کیا جا سکتا کسی نعمت کا, اور وہ جنت بھی ملے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, جس کے ہاتھ سے جانے کا کبھی خطرہ نہیں ہے, ظاہر بات ہے کہ اصل فوج عظیم وہی ہے. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وضرب بینہم بسور له باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس روز منافقین اور منافقات ایمان لانے والوں سے کہیں گے کہ ان درونا ذرا ہماری طرف دیکھو نقتبس من نورکم تاکہ ہم تمہارے نور سے کوئی فائدہ اٹھائیں. یہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے کی کہتے ہیں, یعنی یوم قیامت کو جس وقت کے ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے اور جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں اس وقت یہ نور پھیل رہا ہوگا مومنین اور مومنات کی ذات. اس وقت منافق مرد اور منافق عورتیں ان مومنین سے یہ کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں, کچھ روشنی ہمیں مل جائے. کیلر جو برا فلسمے کی مگر ان سے کہا جائے گا کہ ہٹ جاؤ دور, کہیں اور اپنا نور تلاش. جو وقت تھا اس نور کو حاصل کرنے کا اس کو تم نے کھو دیا, اب یہ نور تمہیں کہاں سے ملتا. اب جو جن غلط خیالات کی بنا پر تم سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو حماقت کر رہے ہیں اور ہم اپنے مفاد کا تحفظ کر رہے ہیں, اپنے نزدیک تم سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑی عقل مندی ہم کر رہے ہیں, تو اب جا کر پھر اپنا نور بھی کہیں اور ہی تلاش کرو. پھر خدا کے یہاں سے تمہیں نور نہیں مل سکتا, ان مومنین کے نور کا کوئی حصہ تمہارے حصے نہیں آ. وضرب بینہم بسور لہ باب باطن فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ. اس وقت ان کے درمیان ایک فصیل پھینک دی جائے جس کا ایک دروازہ ہوگا, اس دروازے کے باہر عذاب ہوگا اور اس دروازے کے اندر رحمت. یعنی مومنین اور منافقین یہ دونوں الگ ہیں, ان کے درمیان کوئی ربط اور کوئی تعلق باقی نہیں چھوڑے. ایک طرف عذاب ہوگا اور دوسری طرف رحمت. حالانکہ منافقین اسی گروہ میں شامل تھے دنیا میں جس میں مسلمان شامل ہیں. منافقین کفار کے گروہ میں نہیں تھے, مسلمانوں کے گروہ میں تھے, لیکن وہاں جا کر فیصلہ اس پر نہیں ہونا کہ آپ کا نام مردی شماری میں کہاں لکھا. وہاں جا کر فیصلہ اس بات کے اوپر نہیں ہونا ہے کہ آپ کے شمار کیا کیا جاتا تھا, مسلمان سمجھے جاتے تھے آپ کے ساتھ. وہاں فیصلہ اس بات پر ہونا ہے کہ آپ واقعی مسلمان تھے. اگر واقعی مسلمان نہیں تھے اور وہ رویہ اختیار نہیں کیا جو مسلمان کا ہونا چاہیے, تو وہاں جا کر اہل ایمان اور اس طرح کے مسلمان یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں. وہاں کوئی رشتہ ان کا باقی نہیں رہے گا. وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ مردم شماری کے رجسٹر کر دیکھ کر جو مسلمان ہیں وہ سب ایک گروہ میں شامل کریں. وہاں تقسیم ہوگی اور تقسیم بھی ایسی ہوگی کہ دونوں کے درمیان ایک فصیل آئے گا, اس فصیل کے ایک طرف عذاب ہوگا اور دوسری طرف رحمت.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا مغفور کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ اللہ نے قرض کا مطالبہ کیا ہے, اس کے ریٹرن کرنے کی مقدار کو معین نہیں کیا, زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی. یہ قرض کے بدلے میں زیادہ دینا کس نوعیت کا ہوگا, جبکہ موجودہ نظام بینکاری میں قرض کے بدلے میں انٹرسٹ لینے اور دینے کو خلاف شرع سمجھا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے زیادہ سخت کام کرتا ہے, یعنی زندہ آدمیوں کو مار دیتا ہے. تو سود تو معمولی چیز ہے, اللہ تعالیٰ تو مارتا ہے, قتل کرتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتا ہے, ایسے لوگوں کو مار دیتا ہے جن کے پیچھے چھوٹے چھوٹے یتیم رہ جاتے ہیں. تو اب یہ سب اس بنا پر کہ چونکہ اللہ کرتا ہے اس لیے وہ سب آپ کے لیے بھی حلال ہو جائیں. اللہ سود دیتا ہے اس کو حق پہنچتا ہے, وہ تو اسی کو تو دینا ہی چاہیے. دوسرے لوگوں کے لیے وہ اس بنا پر حلال نہیں ہو جاتا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں آج قرض لوں گا تو تمہیں اس سے کئی گنا زیادہ دوں گا, آج تم مجھے قرض دو, تو دوسرے لوگ یہ کہے کہ صاحب ہمارے لیے بھی یہ کام حلال ہو گیا کیونکہ خدا کرتا ہے, پھر بسم اللہ کیجیے قتل بھی کیجیے لوگوں کو.
حلال ہو گیا آپ کے لیے، یہ استدلال ہی بن. تو جہاز کو جہاز جو وہ دیتا ہے، ہوائی جہاز پورے کو پورے اٹھا کے پھینک دیتا ہے، آپ بتائیے یہ سب آپ کے لیے حلال ہو؟ یہ صاحب کا سوال ہے کہ جنت کے نیچے نہریں بہنے سے کیا مطلب ہے؟ کیا جنت نہروں سے اونچی ہوگی؟ آپ نے کوئی ایسا باغ دیکھا ہے جس کے اوپر سے نہر بہ رہی ہو؟ باغ باقی رہ سکتا ہے؟ ایک صاحب کا یہ سوال ہے کہ آل رسول پر زکات حرام ہے، قرآن کریم میں آل فرعون اور آل عمران وغیرہ سے کیا مراد ہے؟ کیا حضرت پر ایمان لانے والے سبھی آل رسول نہ ہوئے؟ نہیں، اس مقام پر جہاں یہ آل محمد کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس سے مراد آپ کے خاندان کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے متبع ہیں. آل اور اہل کا لفظ عربی زبان میں دو مختلف معنوں میں استعمال ہے. اہل ایک شخص کے خاندان والوں کو کہتے ہیں، خط نظر اس کے کہ وہ اس کے طریقے پر ہوں یا نہ، اور آل اس کے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اس کے طریقے پر ہوں، خط نظر اس کے کہ وہ اس کے خاندان کے ہوں یا نہ ہوں. لیکن خاندان کے وہ لوگ کہ جو اپنے امیر سے اعلیٰ کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ بدر گئے اولا آل ہیں، یعنی وہ خاندان کے بھی ہیں اور متبع بھی ہیں. تو بہت سے مقامات پر آل رسول سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے جو آپ کے قریب ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو آدمی کافر ہو گیا اگر وہ سید تھا بھی تو وہ آل رسول سے خارج ہے، آل رسول نہ. اس صاحب کا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ یا صدقے کو میل قرار دیا گیا ہے، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. جو چیز مال کو پاک کرتی ہے وہ خود کیسے میل بن گئی؟ اگر حقیقتاً یہ میل ہے تو کیا جو لوگ اسے حاصل کر کے کھاتے ہیں وہ میل کھاتے ہیں اس کی وضاحت؟ دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ جو چیز کسی برتن کو مثلاً پاک کرتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب وہ اس برتن کو صاف کرے گی تو وہ ساتھ ساتھ اس کا میل بھی نکال لے جائے گی، تبھی تو وہ برتن پاک ہوگا. اگر اس کا میل وہ نکال کر نہ لے جائے تو برتن پاک کیسے ہوگا؟ تو اس کے ساتھ اس برتن کا میل جاتا. اسی تشبیہ کے اوپر دیکھیے کہ مال جو آدمی نے جمع کر رکھا ہے، اب اس کے اندر ناپاکی پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. جس روز ایک سال پورا ہو گیا، جس روز ایک سال پورا ہو گیا، اب اس روز وہ خطرے میں ہے کہ وہ سارا کا سارا حرام ہو. جب زکات اس کے اندر سے نکال دی گئی تو اس کا یہ خطرہ دور ہو گیا اور اب وہ مال پاک ہے. اس کے معنی ہے کہ جو گندگی اس میں پیدا ہونے کا خطرہ تھا، یہ زکات اس کو اپنے ساتھ لے. اب اس کو جو میل قرار دیا گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زکات کا روپیہ جو ہے وہ کچھ ناپاک ہے، کچھ گندا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی کہ یہ قدرتی بات ہے کہ جب کوئی آدمی خیرات لیتا ہے تو ایک طرح سے اس کی حیثیت میں فرق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ خیرات لے کر نبی کی حیثیت سے جو آپ کا وقار ہونا چاہیے اس میں کمی کریں، اور اس بنا پر کہ آپ کے نام سے آگے اگر آپ کی اولاد نے مانگا تب بھی آپ کے وقار کو صدمہ پہنچے گا، اس بنا پر آپ کی اولاد کے لیے اس کو آرام کر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مال ایسا گندا ہے کہ کسی مسلمان کو بھی نہیں لینا چاہیے. آپ کا سوال ہے کہ ایک حدیث شریف آپ نے بیان فرمائی کہ اگر کسی نابالغہ کا نکاح ہو جائے تو بالغ ہو کر وہ اگر چاہے تو نکاح خود کرا سکتی ہے، جبکہ حنفی لا یہ ہے کہ صرف یہاں بالغ و نابالغہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو لونڈی کو آزاد جب کر دیا جائے تو پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے غلام شوہر کی بیوی بن کر رہنا قبول کرے یا نہ کرے. یہ صاحب نے پوچھا ہے کہ علوی خاندان حضرت علی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن یہ خاندان حضرت فاطمہ سے نہیں ہے بلکہ حنفیہ سے ہے جو حضرت علی کی باندھی تھی. تو کیا اس خاندان کے لیے بھی زکات حرام ہے؟ آپ نے میرے الفاظ نہیں سنے، میں نے یہ کہا تھا کہ بنی ہاشم کے لیے اور بنی مطلب کے لیے. تو حضرت علی بنی ہاشم میں سے تھے، اس وجہ سے ان کی پاس کسی بیوی کی اولاد ہوگی، وہ سب کے سب ہاشمی ہیں. یہ نہیں بلکہ عباسیوں کے لیے بھی آنا، وہ بھی بنی ہاشم. یہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا یہ خیال کرنا درست ہے کہ موجودہ دور میں کامن ویلتھ کا تصور عربوں کے ولایت کے انسٹیٹیوشن سے اب کیا گیا ہے؟ یہ برٹش کامن ویلتھ کا بنیادی تصور تو ہو سکتا ہے، ہر کامن ویلتھ کا نہیں. کامن ویلتھ کا مدعا تو یہ ہے کہ مختلف حکومتیں مل جل کر اپنا ایک مشترک ادارہ ایسا بنائیں جس میں وہ اپنے مشترک مسائل کو حل کریں مل جل کر، اور ان کے درمیان حتی الامکان غیریت کی دیواریں قائم نہ ہوں. اس حد تک کوئی اس کے اندر ولایت کا تصور نہیں ہے جو عرب میں جاہلیت کے زمانے میں تھا. البتہ برٹش کامن ویلتھ کی نوعیت یہ ضرور ہے کہ جو پہلے ان کے غلام تھے وہ ان کے آزاد ہونے کے بعد بھی ابھی ان کی گارڈین شپ میں رہنا چاہتے ہیں. صاحب نے سوال کیا ہے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے کہ ائمہ و صحابہ کا ایک گروہ زکات کو جرمانہ یا ٹیکس قرار دیتا ہے، اسی لیے امام شافعی اور ان کے ہم خیال نابالغ بچے کی جائیداد سے بھی زکات یا فکر و نظر کے الفاظ میں، یہ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کا رسالہ ماوا، اس کے الفاظ میں ٹیکس وصول کرنا ضروری ہے. میر صحابہ کا یا ائمہ کا دوسرا گروہ کن معنوں میں عبادت قرار دیتا ہے؟ کیا یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں ہے اختلاف کے نہیں؟ بڑا ایک لمبا چوڑا سوال اور ذرا وضاحت کے ساتھ نہیں ہے. بہرحال میں اس کا مختصر طور پر آپ کو مطلب سمجھا دیتا ہوں. یعنی بعض بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ اگر اس کا مال اس کے ولی کے انتظام میں ہو تو ولی کو اس کے مال میں سے اسی حالت میں جبکہ وہ نابالغ ہے اس کی زکات نکالنی چاہیے. بعض ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ولی کو اس میں سے زکات نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ جب وہ بچہ بالغ ہو تو اس کے بعد اس کو حساب کر کے بتا دے کہ تیرا اتنا مال اتنی مدت تک رہا ہے اور اس میں اتنی زکات ہے، تاکہ وہ اپنے اختیار سے اس کو نکالے. تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نابالغ پر زکات واجب ہی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ نہیں نکالی جائے، جب وہ بالغ ہوگا اس کے بعد واجب ہوگا. یہ فقہا کے مختلف مسلک ہیں اس بارے میں، اس میں سے کسی کے ذہن میں بھی یہ نہیں ہے کہ زکات صرف ایک جرمانہ ہے اور ایک ٹیکس ہے کہ لاگو نہیں ہے، بلکہ ہر ایک یہ سمجھتا ہے، ایک گروہ نے یہ سمجھا ہے کہ نابالغ بھی مسلمان تو ہے اس وجہ سے اس کا مال. تیسرا گروہ احتیاط کا یہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ بعد میں اس کو بتا دیا جائے جب وہ بالغ ہو، سرپرست کو جب تک کہ وہ اس کی سرپرستی میں اس کا مال ہے اس کی طرف سے، جس طرح سے وہ اس کی طرف سے نمازیں ادا نہیں کرے گا زکات بھی نہیں ادا کرے گا. بالغ ہونے کے بعد اس کو بتا دے کہ بھائی تیرے دن میں اتنی زکات ہے، وہ چاہے ادا کرے چاہے نہ کرے، سرپرستی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کی زکات. تو اس طرح کے مسائل کو بغیر سمجھے سمجھے اگر لوگ ان کے سیدھے معنی پہنائیں اور ان کو یہ مطلب نکالنے کی زکات ٹیکس ہے تو بڑی جہالت سے، اور کیا مشکل یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ باہر سے ڈاکٹریٹ کر کے آتے ہیں یہاں مستحق بن بیٹھتے ہیں. دوسرا جو ان نے پوچھا ہے وہ عبادت کے متعلق ہے. تو عبادت کے بارے میں زکات کے عبادت ہونے کے معاملے میں کرے سے اختلاف کا کوئی سوال پیدا نہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں زکات اور نماز کو ایک ساتھ بیان کیا، اور ایک اگر زکات عبادت نماز عبادت ہے زکات کی عبادت، بلکہ زکات کا ذکر روزے اور حج کے بہت زیادہ کیا ہے. روزے کا تو ذکر ایک ہی مقام پر ہے جہاں اس کی فرضیت بیان کی، حج کے متعلق بھی بہت کم بیان کیا گیا ہے. زکات اور نماز کا ذکر بار بار آتا ہے قرآن مجید، تو اس بارے میں امام میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ اس کے ارکان اسلام میں سے ہونے کا یہ اختلاف ہے، نہ اس کے عبادت ہونے کا. میرے علم میں نہیں ہے کہ کسی علم مجتہدین میں سے کسی نے زکات کو کبھی ٹیکسوں میں سنا، صاحب نے لکھا ہے کہ اگر ایک غریب آدمی عقیدت کی بنا پر دعوت دیتا ہے مگر اس لیے وہ قرض لیتا ہے یا اپنی استطاعت سے تجاوز کرتا ہے تو کیا اس صورت میں دعوت قبول کرنی چاہیے؟ اگر پہلے معلوم ہو جائے کہ وہ ایسا کر رہا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے، نہ مانے تو مجبوراً سے انکار کر دینا، بعد میں معلوم ہو تو اسے نصیحت کرنی چاہیے کہ اس طرح کی عقیدت درست نہیں ہے۔ سوال ہے کہ الف مالدار ہے، اس نے دے کو قرض دیا ہے لیکن دے ابھی تک قرض واپس نہیں کر سکا ہے، اب الف اپنی زکات کسی کو نہیں دیتا بلکہ وہ دے کی طرف سے قرضہ ادا کر لیتا ہے اور دے کو اس کی اطلاع کر دیتا ہے، جنا آلے کہ وہ زکات دے کی ملکیت میں نہیں، دے کے ہاتھ میں نہیں دی گئی تو کیا الف کی زکات ادا ہو جائے گی؟ نہیں، اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ زکات کا مال اس کو دے دے، اپنے قبضے سے نکال کر اس کے حوالے کرے، اس کے بعد وہ اس کو اگر واپس کرتا ہے یا وہ خود یہ کہے کہ آپ مجھے روپیہ نہ دیجیے زکات کا، میرے قرضے میں آپ وصول کر لیجیے، تب آپ کر، لیکن بطور خود اپنے ہی جیب سے نکال کر قرضے میں وصول کر لینا اور اس کو مطلع کر دینا کہ میں نے تیرے قرض میں وصول کر لیا ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے یا وہ خود کہے کہ آپ میرے قرض میں اس کو وصول کر لیجیے، یا آپ اس کو دیں اور پھر وہ لا کر آپ کو قرض میں لا دیں۔ نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں مجھے بہت ڈر آتا ہے، رات کو نیند نہیں آتی، امتحان سر پر ہیں، پڑھائی نہیں ہوتی، حالانکہ میں کبھی ماتم وغیرہ دیکھنے نہیں گیا، جب کبھی کوئی ماتم وغیرہ کی باتیں کرتا ہے تو میں کانوں میں انگلیاں پوچھ لیتا ہوں، مگر پھر بھی خوف ساری رہتا ہے، کوئی تجویز فرمائیں تاکہ خوف سے نجات آ سکے۔ یہ ایک طرح کی کمزوری ہے جو بچپن سے محرم کے سچے سن سن کر ذہن میں پیدا ہو گئی ہے، یہ شعوری طور پر نہیں ہے، اس کا علاج قوت ارادی سے ہو سکتا ہے، اپنے ذہن کو سمجھانا چاہیے۔